السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. أم اتخذوا من دونه أولياء، یا یہ بناتے ہیں اللہ کے سوا کچھ سرپرست؟ پھر وہی والی بات آئی نا، جن کی طرف یہ دیکھتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں مدد کے لیے، جن کو پکارتے ہیں، وہ اولیاء ہی ہوتے ہیں نا، جن کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، جن پہ اتنا بھروسہ ہے نا، یہ بچا لیں گے ہمیں. جب مدد چاہیے ہوتی ہے تو ان کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری بگڑی بنا دے گا، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، یہ میرا غوث ہے. اور غوث بھی چھوٹا نہیں، غوث اعظم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ الولی، اصل ولی تو اللہ ہے. وہو یحیی الموتا، وہ جو زندہ کرے گا مردوں کو، اس کے پاس پاور ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. بتاؤ کون سا ہے تمہارا ولی جو مردے کو زندہ کر دے؟ وہ تو اپنی جان کے خود بھی مالک نہیں ہے، اپنی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو خود مر جاتے ہیں. تم ان کو سہارا بنائے بیٹھے ہو، ان کو ولی بناتے ہو، ان کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو، وہ تو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے. اتنا بڑا توحید کا درس ہے. تو ولایت کا حق صرف اللہ کا ہے، یہ نہیں کہ جو جس کو مرضی اپنا ولی بنا لے. حقیقی ولی اللہ ہی ہے. اور جب انسان اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے نا، دیکھیں نا، اچھا ایک بات سے آپ سوچیں، میں کوئی بھی مثال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بہت چھوٹے سے اسکیل پہ یہ ایک بات کو سمجھیں. مثلا آپ کے پاس نا کوئی آتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں، کوئی آپ کے پاس ہیلپ کے لیے آتی ہے کہ جی میں بڑی مجبور ہوں، میرے یہ مسائل ہیں، ایسے ہیں، یا آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اس بعد تھوڑے دن بعد آپ کو پتہ چلتا ہے وہ آپ کی دوست کے گھر بھی گئی، اس سے بھی اس نے مدد مانگی، وہ مسجد میں بھی گئی، وہاں پہ بھی اس نے مدد مانگی، وہ کسی اور ادارے میں بھی جا کے اس نے اپلیکیشن دی ہے، وہاں پہ بھی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے. اب آپ نا پھر اپنا ہاتھ ہی اٹھا لیتے ہیں. اکثر میں دیکھا لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا تو کام ہی ہے، ہر طرف جا رہی ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے، جائے پھر وہیں سے جا کے لے. حالانکہ ہم تو کسی کے لیے بھی کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو خود اپنا اختیار نہیں رکھتے. ہمارا بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اب نہیں دیں گے، اب نہیں میں اس کی ذمہ دار، وہاں سے لے لینا، اس نے تو بہت جگہ پہ آئے، وہ تو وہاں سے بھی لیتی ہے، وہاں سے بھی لیتی ہے. آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایسے بندے کو پھر، جس نے اپنے ولی بہت سارے بنائے ہوئے، وہ کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں، کبھی ادھر ماتھا ٹیک رہا ہے، کبھی ادھر ماتھا ٹیک رہا ہے، پھر اللہ اس کا ولی نہیں ہے، پھر اور اس نے اولیاء بنا لیا. اور یاد رکھیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صرف جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں نا، قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا اپنے دوستوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں قسم کھا سکتا ہوں. نمبر ون، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کے برابر نہیں کرے گا جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں. ایک وہ ہے جس کا اسلام میں حصہ ہے، ایک اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں، کافر ہے بالکل، دونوں کو برابر نہیں کرے گا. دوسرا، وہ دنیا میں اللہ جس کا ولی بن جائے، سرپرست بن جائے، مددگار بن جائے، کس نے اپنا قریبی دوست اللہ کو بنا، اللہ تو ہی ہے میرا تو اور کوئی ہے نہیں، جو یہ کہتا ہے نا اللہ تو ہی ہے میرا تو کوئی اور ہے نہیں، اللہ تو نہیں میرا کام بنانا ہے، میرا تو کوئی کام بنانے والا نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے، اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اس کے حوالے خود کو کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو پھر کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. سبحان اللہ، اللہ اس کا ولی ہے نا، اس نے دنیا میں اللہ کو ولی بنایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ولی بن کے دکھائے گا۔ تیسرا، وہ شخص جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی میں شمار کرے گا جن سے اس کو محبت تھی، وہ آپ چاہے کوئی فلم ایکٹریسز ہیں ان کے ساتھ ہی ہوگا پھر اس دن، چاہے وہ کوئی پلیئرز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اور جو بھی جس نے کس کو بنایا، کوئی فیشن ڈیزائنر، کوئی کوئی ماڈل، کوئی جو بھی کسی نے کسی کو بنایا ہوا، جس کو جس سے اس کو بہت محبت ہے یا جن لوگوں سے اس کو بہت محبت ہے، ان سے اتنا امپریس رہتا ہے بس ویسا ہی بننا چاہتا ہے، انہی میں اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، کسی قوم سے محبت ہے۔ کچھ لوگوں کو گورے رنگ کا بہت ہوتا ہے تو گوروں سے بہت ان کو ہوتا ہے کہ بس ہم ان کے ساتھ ان کے جیسے ہی بن جائیں، ہماری اپنی نہ کوئی آئیڈینٹی رہے، وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، وہ ان کا حال ہوتا ہے، نہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ یہ پیچھے آنے کے قابل ہو۔ تو ان کے طور طریقے، اگر وہ شراب پی رہے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اگر وہ کرسمس منا رہے ہیں تو یہ بھی منا رہے ہیں، ان کو بس شوق ہے نا ویسا بننے کا، بس کسی طرح ان کے اندر ہم ان ہو جائیں، کیونکہ محبت ہے نا ان سے۔ اب انسان کا مجھے اللہ رسول سے بہت محبت ہے، کیا محبت ہے کہ ان کو کوئی طریقہ پسند نہیں، ان جیسا بننا پسند نہیں، ان کی کوئی بات جانتے تک نہیں۔ محبت تو انہی سے ہے جن کے ساتھ آپ مرے چلے جاتے ہیں کہ بس ان کے جیسے ہو جائیں ہم، اصل محبت تو انہی کے ساتھ ہے۔ تو جن کے ساتھ محبت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شامل کر دے۔ اور چوتھی بات، راوی نے یہ کہی کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میں قسم کھا لوں اس کے اوپر تو مجھے امید ہے کہ میں قسم توڑنے والا نہیں ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ میری قسم نہیں توڑے گا، کہ اللہ عز و جل جس کی دنیا میں پردہ پوشی فرما دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے دوست ہونا انسان کو کتنا اس کا فائدہ ہے نا، اور جو انہوں نے دوسروں کو اولیاء بنا لیا، اور اب آپ دیکھیں یہ نکرہ ہے نا، اولیاء بنا لیا، اس میں کوئی بھی آ سکتے ہیں، ہر قسم کے، جو جس کو جس نے اولیاء بنایا، کسی نے کسی شخص کو بنایا ہوا، کسی نے کسی حکومت کو بنایا، کسی نے کسی کی طرف تو دیکھتا ہی ہے نا کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو یحیی الموتا، وہ تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتے، اس کو چھوڑ کے تم ان کو بناتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور بتائی، اپنی قدرت بتائی، وہ تو ولی بننے کے قابل ہے، تم نے جن کو بنایا ہوا ہے وہ کیا کر سکتے، کیونکہ یہ کام کوئی اور کر نہیں سکتا، اس کا دعویٰ بھی نہیں کوئی کر سکتا، مجھے میں مردوں کو زندہ کر سکتا، کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا، یہاں پہ آگے سب کی بس ہو جاتی۔ تو ایک ایسی بات، اللہ ہی کی شان ہے، یہ اسی کی صفت ہے، وہ زندگی ڈال سکتا ہے مردے میں، باقی لاکھ کوشش کریں، مر رہا ہے ایک انسان اس کے سامنے، بعض دفعہ والدین اپنی اولاد کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کتنے ہاتھ پیر مارے، وہ چاہتے ہیں ہماری جان ہم اپنے اندر سے نکال کے اس کے اندر ڈال دیں، کتنے بے بس ہوتے ہیں، نہیں کر سکتے، میں اپنی جان اس کو دے دوں، نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، پھر کون ہے جو اس رب کے سوا جو اس لائق ہے کہ وہ ولی بن سکے، جس کی طرف مدد کے لیے دیکھیں، جس کو اپنا کار ساتھ سمجھیں، جس کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیں، اللہ تو ہے میرا، اس طرح کسی اور کو کہہ سکتے، وہ تو کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اب انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب بھی تم کسی چیز میں بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ، حکم فیصلہ، جیسے میں نے آپ کو حکیم بھی بتایا نا، جو حکم دینے والا، تو اس کا فیصلہ اللہ تعالی کی طرف لے کر جاؤ، یعنی وہ فیصلہ اللہ سے کراؤ، اللہ تعالی اس کے بارے میں تمہاری رہنمائی کرے گا جب بھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں بہت ساری باتوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ فرقے فرقے بن جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فیصلہ کرا لے، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہنمائی کر دے گی، ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں انسان گرو ہوئے پڑے ہیں, اگر وہ اپنا فیصلہ اللہ کے پاس لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَإِن تَنَعَزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وہاں پہ وَالرَّسُولِ بھی آیا سورہ نساء میں کہ اگر تم کس چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ. تو ہوتا یہ اکثر کہ پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تو ہم نے مان لیا لیکن حدیث کو ہم نہیں مانتے, حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن بعض لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اس وقت بھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو پیٹ بھرے میں ہوں گے اور ایسے بیٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے اور ہمیں اور نہیں کسی چیز سے فیصلہ لینا. اور آج ایسے لوگ ہیں, تو جب بھی کسی کام میں اختلاف ہو جائے تو بجائے بحثیں کرنے کے میں ٹھیک ہوں اور وہ کہے میں ٹھیک ہوں, چلو اللہ کی کتاب سے رہنمائی لے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کس کی بات صحیح ہے, کس کی بات حق ہے, کون حق پہ کھڑا ہوا ہے, یہ فیصلہ اللہ کی طرف لے کر جاؤ, حدیث کی طرف لے کر جاؤ. کتنا آسان دین ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرما دیا تھا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دو چیزوں کو تھام لو, اللہ کا قرآن اور سنت. لیکن کچھ لوگوں نے سنت کو تو چھوڑ دیا, انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا قرآن ہی کافی ہے. حالانکہ جہاں پہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے وہ بھی ماننا اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, جس سے روکے اسے رک جاؤ. کیسے وہ منکرین حدیث کھڑے ہو کے آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں اللہ کا کلام کافی ہے, اللہ کا کلام تو خود کہہ رہا ہے کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو, جس سے روکے اسے رک جاؤ, تم حدیث کو مانتے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ قرآن پاک میں کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ حق نہیں, ہمیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے وہ فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں رہ جاتا کہ اب وہ آن ٹاپ آف اٹ جا کے کچھ اور فیصلے شروع کر دیں, یہ نہیں وہ کر سکتے. جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بات کہہ دی وہ ہمارے لیے بس حرف آخر ہے, اسے آگے نہیں بڑھنا. تو یہ جو اختلافات, اس کا مطلب ہے کہ اتنے آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بیس کے اوپر جس طرح سے لوگ آپس کے اندر گتم گتا ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں, یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ اگر فیصلہ اللہ سے کرایا جائے, من شیئن, کسی چیز میں بھی, چاہے وہ دین کا ہے چاہے دنیا کی کوئی چیز ہے. آپ کو یہ دیکھنا کس کا رائٹ کیا ہے, بیوی کا رائٹ کیا ہے, ہسبینڈ کا رائٹ کیا ہے, رشتے داروں کے رائٹس کیا ہیں. آپ نے یہ دیکھنا کہ کمائی کون سی والی صحیح ہے کون سی نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سا پروفیشن جائز ہے کون سا نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہنوں کیا اور کیا نہیں پہنوں. آپ نے یہ دیکھنا خوشی کرنی کیسے ہے اور کیسے نہیں کرنی. آپ نے یہ دیکھنا کہ کس چیز میں نقصان ہے میرا اور کس میں فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں رہنمائی کرتے ہیں, اور جو بھی آپس کی اختلافات ہیں اس میں بھی. ہاں انسان سرنڈر کرنے والا ہو تو پھر ہے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکل, یہ ہے میرا رب. ربی میرا رب, رب کون ہوتا ہے؟ خالق, مالک, مدبر, رازق, یعنی جو آپ کا کیئر ٹیکر ہے, جو یعنی جو اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں نا رب, پالنے والا. پالنے والا بھی ٹھیک مانا, یعنی وہ آپ کی ساری نیڈز کو پوری کرنے والا, پیدا بھی اس نے ہی کیا ہے, مالک بھی وہی ہے اور ہر نیڈ پوری بھی وہی کرنے والا, سسٹینر. تو وہ میرا رب ہے اور علیہ توکل, تو میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا. وہ الیہ انیب, بھروسہ بھی میرا اس کے اوپر ہے. اور انابت کیا ہوتی ہے؟ دل و جان سے کسی کی طرف متوجہ ہو جانا, کسی کی اطاعت کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہی چیز ہے یہ، عبادت بھی اس کی اور مدد بھی اس سے مانگنا، تو بھروسہ بھی اس کے اوپر اور امیدیں بھی اس سے ہی ہیں، اسی کی طرح رجوع ہے، پلٹتے ہیں بار بار اس کی طرف. کوئی کام ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، خوشی ہو یا غم ہو، صرف مسئلے کی بات نہیں، خوشی ہو یا غم ہو، دن ہو یا رات ہو، اس کی طرف پلٹنا، یہ منیب ہوتا ہے پورے خلوص کے ساتھ. فاطر السماوات والارض، وہ تو فاطر ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، اور فاطر میں یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ایجاد کرنا، یعنی پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی ویسی کہ اس نے کوئی دیکھ کے چیز کسی کی کاپی کر لی ہو یا ویسی چیز بنا لی ہے، بلکہ وہ فاطر ہے، فرسٹ ٹائم اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، پہلے سے کوئی چیزیں ایسی نہیں تھی. جعل لکم من انفسکم ازواجا من الانعام ازواجا ومن الانعام ازواجا، تمہارے نفسوں میں سے بھی تمہارے جوڑے بنا دیے اور تمہارے مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنا دیے. جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آگے نسل چلے. جوڑے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھی ملے، مبدت اور رحمت آپس کے اندر ہو، یہی جوڑے کا یہی مقصد بیان کیا گیا نا. ایک اللہ وہ ذات ہے جس کو جوڑے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ نہ تو وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی دل لگانے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے کوئی ساتھی چاہیے ہو، انسیت کے لیے کوئی ساتھی چاہیے ہو، نہ ہی اس نے آگے کو نسل چلانی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد. تو یہ یہاں پہ پتہ چلا کہ جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے، مخلوق کے اندر سب میں جوڑے بنائے، تمہارے بھی اور تمہارے مویشیوں کے بھی. یزرعکم فیہ، پھیلاتا جا رہا ہے تم کو اس سے، اس میں یعنی زمین میں پھیلاتا جا رہا ہے، کیونکہ آگے پیچھے عرب کی بات آئی نا، اس میں پھیلا رہا ہے تمہیں، نسل تمہاری آگے بڑھ رہی ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ لیکن جیسا کوئی نہیں. انسان انسانوں جیسے ہیں، بہت سارے انسان ہیں انسانوں جیسے دوسرے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں. یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، یہ ہمارے عقیدہ، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اس پہ ہونا چاہیے، یعنی لیسا کا مثل ہی شے، کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے گروہ بنے، بہت سے فرقے بنے. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، تابعین کا یہی عقیدہ تھا، اور اہل سنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال بھی کوئی نہیں. اور کچھ لوگوں نے جو پہلے زمانے میں تھے، اب میں بھی وہ فرقوں کے نام نہ رہے ہوں، لیکن سوچ آج بھی وہ والی چل رہی ہے. ایک آدمی جہمی تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، اس سے آگے جہمیہ فرقہ وجود میں آیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے تھے. وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یہ مان لیں، مثلاً ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ عالیم ہے، تو پھر تو انسان جیسا ہی ہو گیا، انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، تو اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، تو پھر تو اس لہٰذا ساری یہ صفات کا انکار کر دیا. ایک اور گروہ پیدا ہوا، معتزلہ، حسن بصری جو تھے نا، جو تابعین میں سے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا جس نے ان سے اختلاف کیا اور اپنی مجلس الگ کر لی. تو وہاں سے ایک معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، الگ ہو گئے نا. انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو سمیع مانتے ہیں مگر وہ سنتا نہیں ہے، ہم اس کو بصیر مانتے ہیں مگر وہ دیکھتا نہیں ہے. بس صرف اتنی حد تک کہ جیسے ورڈز ہیں یہ، بس صرف کہنے کے لیے کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، بس ایسے. ہم سننا دیکھنا نہیں مانتے، کیونکہ سننا دیکھنا مانیں گے تو پھر وہ انسان بھی سنتے دیکھتے، اور سننے کے لیے کان چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، تو پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ آنکھ اور کان بھی مانگ لیے، ایسے اس کے کان ہے ایسے ہیں، پھر انسانوں کے ایسے ہو گئے، اللہ کے کیسے، استغفر اللہ، اس طرح کی چیزوں میں پڑ گئے. اور اسی طرح ایک اور گروہ پیدا ہو گیا، وہ چور، انہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی سات صفات کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے. اشعریہ جو فرقہ تھا، وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت کو ہم نہیں مانتے، نہ اس کے غصے کو مانتے، کیونکہ اگر ہم محبت کو مانیں تو محبت میں تو انسان دوسرے سے مجبور ہو جاتا ہے. اب ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی، محبت میں مجبور ہو کے کئی چیزیں کر لیتی، اور غصے کو اگر مان لیں گے تو غصے کی وجہ سے انسان آپس سے باہر ہو جاتا ہے. تو ہم نہ یہ مانتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں. تو اب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، اور آج ہمیں بھی وہ کون سا عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم ان کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے، ہم ان کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے کہ وہ ایسا دیکھتا ہے، وہ کوئی ایسا سنتا ہے، اس کی کوئی ایسی ڈسکرپشن بیان کرنا، کیونکہ لئیسا کمثلی شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کی سماعت ہے، اس کی بصارت ہے، اس کا علم ہے، اس کے محبت بھی وہ کرتا ہے، وہ الودود بھی ہے، لیکن وہ چیزیں ہماری طرح کی نہیں ہیں کوئی چیز بھی، بلکہ ہماری انسان کی طرح تو چھوڑے، کوئی چیز بھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، اس کی مثال ہی دے ہی نہیں سکتے آپ. تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کے مشابہ کسی چیز کو قرار نہیں دیتے، اور ہم اس کی تعبیلیں بھی نہیں بیان کرتے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ید ہے، اس کا ہاتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں ہاتھ تو اللہ کا ہے ہی نہیں، اگر ہم نے ہاتھ مان لیا تو پھر اس کے بعد ہم نے مان لیا کہ وہ تو ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہماری طرح ہیں، استغفر اللہ، ہم تو ایسے مانتے نہیں. تو لہٰذا ہم ہاتھ کی ڈیفینیشن کر لیں قدرت ہے، اس کی قوت، ہاتھ سے مطلب قوت ہو گئی. نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ ہے تو اس کا ہاتھ ہے، لیکن جیسے اس کی شان کو لائق ہمیں کیا پتا، اس نے بتایا کہ اس کی پنڈلی ہے، جیسے اس کی شان کو لائق. تو ہم اس کی کوئی بھی اگزامپل بھی نہیں دیتے، نہ ہم اس کی کیفیت کوئی بیان کرتے کہ اس طرح سے ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سارے فرقے اس وجہ سے پیدا ہوئے، جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بات آئی نا، تو اس کے اندر وہ کنفیوز ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو یہ ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے انکار ہی کر دیا. تو ہم ساری صفات کو مانیں گے بھی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر سمیع لکھا ہوا تو یہ تو ایسے ہی لکھا ہوا، جیسے لوگ انسان اپنے نام رکھ لیتے ہیں، کوئی کچھ نام رکھ لیتا ہے، کوئی کچھ رکھ لیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے نام رکھ لیا اپنا ساجدہ، لیکن وہ کبھی سجدہ ہی نہیں کرتی، کبھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو لیکن ایک صرف نام رکھا ہوا ہے بس، تو اللہ تعالیٰ کے بھی بس ایسے ہی نام ہی ہے، سمیع، بصیر، یہ بس بہت سارے ایسے نام ہیں. ہم ایسے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ باخبر بھی ہے، ان میں جو صفات ہیں وہ ہیں. مگر ہم اپنی عقل کو آگے نہیں لے کر جائیں گے، اور ہم اس کے آگے کچھ نہیں بولتے کہ وہ کیسے ہے، کیا ہے، کیا کیفیت ہے، یا اس کی کوئی مطلب بیان کرنا اپنی مرضی کے مطلب بتا دیں، یا اس کی کوئی مثال کہ اللہ تعالیٰ تو ویسا ہے، ویسا کہہ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم انکار کرتے ہیں کسی صفت کا، بس ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، وہو السمیع البصیر. اور وہ دیکھیں سبحان اللہ کہ یہ اس حصے کے اوپر نا، عقیدے پہ اتنی کتابوں میں بھری پڑی کتابیں، اس صرف پورشن پہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، پورا ہمارا عقیدے کا کورس جو ہوا تھا وہ اس کے اوپر ہی ساری بات اس میں چلتی رہی، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی آگے وہی صفات بیان کی جن کا یہ انکار کرتے ہیں، کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سمیع ہو، کیسے ہو سکتا ہے وہ بصیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، نہ اس کا سننا تمہاری طرح، نہ اس کا دیکھنا تمہاری طرح، بلکہ کسی کی طرح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات، کیونکہ یہ عقیدے سے متعلق ہے، عقیدہ ہمارا بالکل صحیح پرفیکٹ ہونا چاہیے، عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، عقیدے میں یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے پتہ ہی نہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کی بات ہے.